وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم.
اور اپنے غیر شادی شدہ آزاد افراد اور اپنے غلاموں اور کنیزوں میں سے باصلاحیت افراد کے نکاح کا اہتمام کرو کہ اگر وہ فقیر بھی ہوں گے تو خدا اپنے فضل و کرم سے انہیں مالدار بنا دے گا، کہ خدا بڑی وسعت والا اور صاحب علم ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. موضوع گفتگو نکاح، اور ہماری اس گفتگو کا عنوان ہے غیر دائم نکاح کا صیغہ، یعنی متاع کا صیغہ. پہلے بھی ہم نے توجہ دلائی کہ مسلمانوں کے درمیان ایک اہم موضوع کہ جس میں اختلاف رہا وہ ہے متاع، اور یہ ہم نے توجہ دلائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا، حضرت ابو بکر کے دور میں تھا، حضرت عمر کے دور میں تھا، لیکن ان کی خلافت کے 2 سال کے بعد، یعنی حضرت عمر نے اپنی خلافت کے 2 سال کے بعد اس چیز کو حرام قرار دیا. اس وقت ہماری بحث کوئی مناظراتی نہیں ہے، لیکن اس جانب توجہ دلا دی، فقط احکام بیان ہو رہے ہیں، اور اس جانب توجہ دلائیں کہ جو بھی متاع کا مذاق بناتا ہے تو اس سے سوال کیا جائے گا، یہ متاع آیا کسی زمانے میں جائز تھا؟ تو ہر اہل سنت کا فرد جواب دیتا ہے کہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جائز تھا. تو اتنی بات واضح ہے اور اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہمارے اور اہل سنت کے درمیان فرق یہ ہے، یعنی بحث اس پہ نہیں ہے کہ یہ عمل برا ہے یا اچھا ہے، کیونکہ اگر اس عمل کو برا کہا جائے تو یہ در حقیقت شریعت کے اس حکم کا مذاق ہے کہ جس کے بارے میں اہل سنت قائل ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں تھا، حضرت ابوبکر کے دور میں تھا، حضرت عمر کے 2 سال کے دور تک رہا، اس کے بعد انہوں نے حرام قرار دیا. اب اگر حضرت عمر کو بچانے کے لیے یہ کہا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے دور میں حرام انہوں نے کر دیا تھا، تو بھی کہا جائے گا کہ بالآخر یہ ایک حکم تھا، اور حکم شرعی کا مذاق بنانا چاہے وہ کسی بھی شریعت میں رہا ہو، فرض کریں کہ ایک حکم کہ جو اس وقت نہیں ہے لیکن یہودیوں میں تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کو نافذ کیا یا بیان فرمایا، تو آج بھی اس حکم کا مذاق بنانا حرام ہے. زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ حکم منسوخ ہو گیا. اب کوئی کہے کہ اس کا کیا حکم ہے، کیا اس کے احکام ہیں، کیا اس کا طریقہ ہے، تو کہا جائے گا کہ برادران اہل سنت کو چاہیے کہ وہ دقت کریں، تحقیق کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں کس طریقے سے متاع ہوتا تھا، حضرت ابو بکر کے دور میں کس طریقے سے متاع ہوتا تھا، حضرت عمر کے دور میں کس طریقے سے ہوتا تھا، کیا اس کے احکام تھے. تو اس جانب ہم توجہ دلائیں کہ اصل بحث یہ کرنی چاہیے کہ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین کن سے لیا جائے. ہم یہ کہتے ہیں کہ دین بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو سب سے بلند مقام رکھتے ہیں علمی اعتبار سے اور فضل کے اعتبار سے، ان سے دین لیا جائے، اور علم کا بلند ترین درجہ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس تھا، اور آپ کے بارے میں فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، اور القرآن مع العلی والعلی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہیں، الحق مع العلی والعلی مع الحق. تو ہم نے بلند ترین ہستیوں سے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے حکم پر عمل کرتے ہوئے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب ان کی جانب ہمیں توجہ دلائی اور حکم دیا کہ ان سے دین لیا جائے، تو ہم نے ان سے یعنی اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے دین لیا. بس اصل گفتگو فرعی احکام میں نہیں ہونی چاہیے بلکہ امامت اور خلافت میں ہونی چاہیے کہ امامت کا صحیح حقدار کون تھا. تو یہ تو ایک ضمنی گفتگو تھی، کیونکہ اسے بڑا مذاق بنایا جاتا ہے. طلاق کا موضوع بھی اتفاق سے مذاق بنایا جاتا تھا، کیونکہ وہ بھی حضرت عمر نے اپنے دور میں ایک نیا کام کیا تھا، اور وہ کام یہ کہ تین طلاقیں ایک وقت میں نافذ ہوں گی، جبکہ پہلے طریقہ تھا کہ ایک طلاق ہوگی پھر یا رجوع ہوگا یا نکاح ہوگا، پھر دوسری طلاق ہوگی پھر یا رجوع ہوگا یا نکاح ہوگا، پھر اگر زندگی گزاری اور تیسری طلاق ہوئی تو یہ تیسری طلاق ہوگی، اور اس تیسری طلاق کے بعد اگر کوئی چاہے کہ پہلے شوہر کے ساتھ زندگی گزارے، یا الفاظ دیگر شوہر اپنی بیوی کے ساتھ زندگی گزارنا چاہے، تو کہا جائے گا کہ بیوی اب آزاد ہے، اگر وہ کسی اور سے شادی کر لے اور اس کے بعد وہ مر جائے یا طلاق دے دے اور مکمل ایک جنسی تعلق برقرار ہو چکا ہو، تو ایسی صورت میں اب یہ اپنے پہلے شوہر سے شادی کر سکے گی، اور اس عمل کے بارے میں کہا جاتا ہے حلالہ، اور اس فرد کے لیے یا اس عمل کے لیے ایک اور لفظ ہے محلل۔ تو حضرت عمر نے اپنے دور میں تین طلاقوں کو ایک ہی وقت میں جاری کیا، اور یہ مارکا شیعہ سنی کے درمیان رہا، اور آج ایک تعداد علماء اہل سنت کی بالآخر قائل ہو گئی کہ یہ فیصلہ حضرت عمر کا صحیح نہیں تھا، قرآن کے خلاف تھا، لہٰذا ایک بہت بڑی تعداد اہل حدیث کی، سلفیوں کی، اور اسی طرح سے بعض روشن فکر جدید افراد کی اس بات کی قائل ہے کہ طلاق کا وہی طریقہ صحیح ہے کہ جو مذہب حق شیعہ اثنا عشری میں ہے۔ تو عقد غیر دائم کے بارے میں توجہ رہے، یعنی متعہ کے بارے میں، کہ یہ ایک نکاح ہے، اس میں مہر معین ہوتا ہے، فرق اتنا ہے کہ خاص مدت پر یہ نکاح ختم ہو جائے گا، پھر اس کے بعد باقاعدہ عدت ہے، اور بچہ باپ کا مانا جائے گا اور جائیداد میں وارث بنے گا۔ تو اصل فرق ہے فقط یہ کہ خاص مدت پر یہ نکاح ختم ہو جائے گا۔ اب یہی کام سعودی مفتیوں نے فتویٰ دیا اور شروع ہوا مسیار کے نام سے، لہٰذا آپ حضرات انٹرنیٹ پر لکھیں مسیار تو آپ کو خود بخود بہت سارے موضوع مل جائیں گے کہ اس وقت عرب دنیا میں اہل سنت اور وہابی مفتیوں نے کھل کے فتویٰ دیا ہے کہ مسیار صحیح، اور یہ مسیار در حقیقت وہی متاع ہے، لیکن افسوس کی بات یہ کہ آج اس چیز کو جائز قرار دے رہے ہیں لیکن ایک نئے نام کے ذریعے سے۔ وجہ کیا ہے کہ حضرت عمر نے کیونکہ حرام قرار دے دیا، تو اب یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے غلط حرام قرار دیا، اب ان کا بھی دفاع کرنا ہے۔ اس دوران قرآن سے جو چیز ثابت ہے، حدیث سے جو چیز ثابت ہے، اس کا بھی دفاع کرنا ہے۔ اس کا صیغہ بھی اور شرائط وہی ہیں کہ جو نکاح کی ہیں۔ اگر یہ خاتون پڑھنا چاہیں اور مرد پڑھنا چاہے تو بھی صحیح ہے، اور یہ بھی صحیح ہے کہ وہ الگ الگ کسی کو وکیل بنائیں، اور یہ بھی صحیح ہے کہ وہ دونوں کسی ایک کو وکیل بنائیں۔ تو اگر خاتون کسی کے ساتھ نکاح موقت کرنا چاہتی ہیں اور مہر ڈسکس ہو چکا ہے، مدت ڈسکس ہو چکی ہے، لہٰذا اس مہر اور مدت کا ذکر الفاظ کے ذریعے سے ضروری نہیں ہے، فقط اگر کہہ دیا جائے مثال کے طور پر کہ اتنی مدت کے جو ہم جانتے ہیں یا جو انڈرسٹوڈ ہے کہ جس کے بارے میں ہمیں علم ہے، اور اتنا مہر کہ جو ہمیں معلوم ہے، لہذا نکاح کے صیغے میں بھی اور نکاح غیر دائم کے صیغے میں بھی بجائے فگر کو یوز کرنے کے لیے مدت المعلومہ، یعنی ایک ایسی مدت کہ جس کا ہمیں علم ہے، اور مہر المعلوم، اور ایک ایسا مہر کہ جو ہمیں معلوم ہے۔ پس کوئی خاتون اگر اپنے لیے عقد غیر دائم کا صیغہ جاری کرنا چاہتی ہیں تو وہ کہیں گی زوجتک نفسی فی مدت المعلومہ علی المہر المعلوم، اور اس کے فوراً بعد مرد کہے گا قبلتو۔ اب اگر کوئی خاتون اپنی جانب سے کسی کو وکیل بناتی ہیں اور مرد بھی اپنی جانب سے کسی کو وکیل بناتا ہے، تو پہلے خاتون کا وکیل کہے گا متعتو موکلتی موکلکا فی مدت المعلومہ علی المہر المعلوم، اور اس کے فوراً بعد مرد کا وکیل کہے گا قبلتو لموکلی ہاکتا، اور اسی طریقے سے متا کے جگہ یعنی متعتو کی جگہ کہا جا سکتا ہے زوجتو موکلتی موکلکا فی مدت المعلومہ علی المہر المعلوم۔ یہ تو تھا عقد غیر دائم کے پڑھے جانے کا طریقہ۔ اب وہ حضرات کہ جو اس موضوع کو دیکھ رہے ہیں ان کے ذہن میں سوال آئے، تو متا کے بارے میں دو طرح کے سوال ہو سکتے ہیں، ایک فقی سوالات کہ کس طرح سے ہوگا، کیا ہوگا، کیسے ہوگا. اب اگر یہ سوالات کسی غیر شیعہ کے ذہن میں آتے ہیں تو ہم اس سے کہیں گے کہ وہ ہماری کتابوں کو بھی دیکھ لیں، لیکن اپنے علماء سے ضرور پوچھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں متا کیسے ہوتا تھا، حضرت ابو بکر کے دور میں متا کیسے ہوتا تھا، اور 2 سال حضرت عمر کے دور میں متا کیسے ہوتا تھا، اس کے احکام کیا تھے، کسی کتاب میں تو وہ نقل ہوئے ہوں گے، تو یہ ایک تحقیق کے طور پہ ضرور ان سے سوال کریں. اور دوسری بحث آتی ہے خود متا کے بارے میں ایک تاریخی اور مناظراتی گفتگو. تو دونوں موضوعات کی گفتگو کو آپ حضرات مختلف کتابوں میں اور انٹرنیٹ وغیرہ پہ دیکھ سکتے ہیں. خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و آل محمد ہمیں اپنی اپنے رسول اپنی حجتوں خصوصاً امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.